گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، شریعت کے احکام سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل مختلف سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے علم دین کے بے شمار مدنی پھول ہوں گے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں، ڈائری قلم بھی اپنے پاس رکھیں، اہم مدنی پھول تحریر بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم سلسلے میں ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو کالز دے دیجئے تاکہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 2.5 ماہ سے نا نماز قضا ہوئی ہوئی ہیں، اور اگر ترابی کی جگہ فرض نماز قضا پڑھ لی جائے تو اس بارے میں کیا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اچھا، بیماری ہے اور نمازیں اگر قضا ہو جائیں، اس حوالے سے قضا پڑھ لی جائیں۔
اب یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ تراویح آ رہی ہے، اگر یہ تراویح کی جگہ فرض نمازیں اپنی پڑھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ نوافل کی بجائے قضا نمازیں ہی ادا کی جائیں، اور قضا نمازیں ادا کرنا بہتر ہے کہ نوافل کی ادائیگی جو ہے وہ فرض کے مقابلے کی نہیں ہے۔
صحیح،
جب ان کے اوپر فرض ہیں تو یہ پہلے فرض ادا کریں، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے،
ٹھیک،
اور اسی طرح جو دیگر سنت مؤکدہ ہیں ان کا ترک بھی جائز نہیں ہے۔
صحیح،
تو جو سنت مؤکدہ کے علاوہ نوافل ہیں، یعنی سنت غیر مؤکدہ ہیں یا نماز میں دیگر نوافل ہیں،
صحیح،
تو ان کی جگہ پر قضا نمازیں ادا کی جائیں گی،
ٹھیک ہے،
لیکن تراویح کی جگہ پر اور جو دیگر سنت مؤکدہ ہیں ان کی جگہ پر قضا نماز ادا نہیں کی جائے گی،
صحیح،
بلکہ ان سنت مؤکدہ کو ادا کیا جائے گا۔
ٹھیک جی، کالز دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں مرکز الاولیاء لاہور سے طالب حسین بات کر رہا ہوں۔ جماعت کے وقت جب صفیں بنائی جاتی ہیں، نابالغ بچوں کی جو صف ہوتی ہے سب سے آخر میں ہوتی ہے، اور آیا کہ دوسری صف جو چھوٹے بعد میں آنے والے نمازی جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے آگے سے گزر کے دوسری صف میں جائیں گے، اس حوالے سے
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
تو مفتی صاحب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جگہیں دی ہوئی ہیں دو کرائے پہ، سالانہ ان کا کرایہ میرے کو ملتا ہے، کیا اس پہ زکات لگ سکتی ہے، دینی پڑے گی مجھے؟ یہ سلسلہ جو
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ صفحے جو بنتی ہیں سب نابالغ کی، ہم اعلان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں بنائیں، اب ظاہر اس کے بعد لوگ تو آتے رہتے ہیں، تو کیا وہ بچوں کے آگے سے گزرے؟
ہاں، وہ اس صورت میں آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر بالغ حضرات کی بھی صفیں بنی ہوئی ہیں اور آگے صف میں جگہ خالی ہے تو حکم یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے اس صف کی خالی جگہ کو پر کرے، بھلے اس کو نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑے
صحیح
یا صفوں کو چیرتے ہوئے جانا پڑے، لیکن وہ پہلے جا کر اگلی صف کو مکمل کرے۔
صحیح۔
اب جب بچوں کی، نابالغ بچوں کی صف بنائی جاتی ہے تو عموماً ہونا بھی یہ چاہیے کہ دو تین صفیں پیچھے ہی ان کی صف ہونی چاہیے۔
صحیح۔
ہمارے ہاں جو اعلان کیا جاتا ہے کہ پچھلی صف میں چلے جائیں، تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ اگلی صف سے نکل کر وہ پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
صحیح۔
اور پیچھے والی صف بھی وہی بالغ حضرات کی صف ہوتی ہے۔
صحیح۔
اب نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ دو تین صفیں بنیں گی، کیونکہ عموماً لوگ وقت پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔
صحیح۔
تو اب اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اگلی صف سے اگر منع کیا گیا ہے تو وہ پیچھے والے بالغ والی صف میں کھڑا ہو جائے۔
صحیح۔
تو جس طرح اگلی صف میں بالغوں کے درمیان نابالغ بچوں کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اسی طرح پیچھے والی صف میں بھی جو بالغ حضرات کی صف ہے اس میں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔
صحیح۔
اور اگر اس سے پیچھے ہے تو اس میں بھی نہیں ہے۔ تو بچوں کی صف سب سے آخر میں ہونی چاہیے۔
صحیح۔
اب جب وہ سب سے آخر میں بن گئی اور آگے جگہ خالی ہے، یا یہ کہ آدھی پیچھے صف بنی ہوئی تھی اور ان کی پیچھے بنا دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے، تو جو بالغ حضرات آئیں گے وہ اس صف کو مکمل کریں گے اور اس صورت میں گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ایک کالر تھے ہمارے، جگہ ان کے مکان وغیرہ ہیں کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اس کا کرایہ ان کو آتا ہے، تو زکوٰۃ کی کوئی صورت بنے گی اس میں؟
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکان کرائے پر دیے جاتے ہیں تو وہ بھی مال زکوٰۃ ہیں۔
صحیح۔
تو جو مکان کرائے پر دیے جاتے ہیں وہ مکان مال زکوٰۃ نہیں ہے۔
صحیح۔
ہاں اگر ان سے آمدنی حاصل جو ہوتی ہے، جو کرایہ حاصل ہوتا ہے، اگر تو وہ کرایہ اپنی حاجات اور ضروریات میں خرچ کر دیتے ہیں۔
صحیح۔
تو ظاہر ہے کہ وہ خرچ ہو گیا۔
صحیح۔
اور وہ جمع نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔
لیکن اگر یہ ان کے پاس جو ہے وہ اور مال زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صرف کرایہ آتا ہے، اب یہ ماہانہ کرایہ جمع کرتے کرتے ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی، تو اب یہ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اور جب صاحب نصاب ہو جاتا ہے بندہ، تو اس کے بعد نصاب پر سال گزرتا ہے۔ جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پہلے سے صاحب نصاب ہوں، اور اب جو ہے وہ صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس یہ مکانات کا کرایہ بھی آ گیا۔ اب اگر ان کا نصاب کا سال مکمل ہو گیا، اب یہ نصاب بھی موجود ہے، ساتھ یہ مکانات سے حاصل ہونے والی رقم بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نقدی، سونا چاندی، دیگر چیزیں موجود ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، ان تمام کو جمع کر کے اور اس کا ٹوٹل مقدار نکال کر پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ نصاب جتنا یہ سارا پہنچتا ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، سال گزر گیا۔ اگر نصاب سے یہ کم بنتا ہے، اب بھی نصاب پورا نہیں ہوتا ہے، پہلے پورا تھا لیکن اب کم ہو گیا خرچ کر کے، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور نصاب سے زائد بن گیا، تو اس صورت میں جتنی بھی ٹوٹل ان کے پاس قابل زکوٰۃ مال ہے، اس کو جمع کر کے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر جو شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ مکمل زکوٰۃ ادا کریں گے۔
زکوٰۃ کے احکام کے حوالے سے دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے زکوٰۃ کے احکام۔ تقریباً 400 فتاوی اس کے اندر موجود ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ زکوٰۃ کے حوالے سے معلومات اس علم کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جی کالس دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سکندر اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافتاء سے میرا سوال یہ تھا کہ میں جس ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو ہم اس سال ثواب کسی کو کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
سوال میرا یہ ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد سے ہر موسم یعنی کہ گرمی کا موسم آتا ہے تو پنکھے تبدیل کر کے ان کو سستے داموں بیچ دیا جاتا ہے، ان پنکھوں کو خریدنا اور بیچنا
انشاءاللہ عرض کر دیں. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے, احرام کی حالت میں غسل واجب ہو جائے, اس نے غلطی سے صابن بھی لگا لیا, اس پر کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتا سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. فرض نمازیں, اپنے نیک اعمال وغیرہ اصال ثواب کر سکتے ہیں.
انسان جو بھی بدنی عبادت کرتا ہے یا مالی عبادت کرتا ہے, یعنی مالی صدقہ اور خیرات کرتا ہے
جی,
یا نماز روزہ وغیرہ ادا کرتا ہے یا حج کرتا ہے, ان تمام عبادات کا ثواب اصال ثواب کیا جا سکتا ہے.
صحیح.
اور یہ اصال ثواب جو ہے وہ زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے, مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ تا قیامت جو آئیں گے مسلمان, جو گزر چکے سب کو کیا جا سکتا ہے, موجودہ آئندہ جو گزر گئے سب کو کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کو, اور جتنوں کو کریں گے اس کا فائدہ ہے, بلکہ سب کے مجموعے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. تو اس لیے جو بھی نماز ادا کریں یا جو بھی صدقہ اور خیرات یا جو بھی عبادت والا کام کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام کرنے کے بعد عرض کریں کہ یا الہ العالمین, میں نے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کر دیا, جو بھی ٹوٹا پھوٹا ناقص عمل میرا ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, اور اس کا ثواب بہتر تو یہ ہے کہ سب مسلمانوں تک پہنچائے.
صحیح.
اور اگر بالخصوص بھی کسی کو پہنچانا چاہتا ہے, تو جس کو پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا الہ العالمین, اس کا ثواب فلاں فلاں مرحوم تک یا میرے فلاں فلاں زندہ تک سب تک اس کا ثواب پہنچا دے.
صحیح.
تو جس جس کے لیے یہ ثواب پہنچائے گا تو اس کو وہ ثواب پہنچائے گا, اور ان تمام کے مجموعے کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا.
یعنی یہ جو آپ نے الفاظ ادا کیے یہی الفاظ کافی ہیں اصال ثواب کے لیے؟
بس اصال ثواب کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے جو میں نے کیا.
جو ہمارے محلوں میں ہوتا ہے موذن صاحب کو بلا کر لاتے ہیں اور گھر میں, اور یہ جو
دیکھیں وہ بھی ایک آسان
طریقہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ لوگ محتاج ہیں اس حوالے سے, اصال ثواب کیسے کروائیں.
دو باتیں ہیں یہاں پہ. ایک بات تو یہ ہے کہ مؤذن صاحب اور امام صاحب کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ گھر میں آ کر کچھ صورتیں وغیرہ تلاوت کرتے ہیں,
دعا وغیرہ پڑھیں گے.
تو اگر اس نیت سے لایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور اچھے طریقے سے اور بہتر انداز میں پڑھیں گے,
صحیح,
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں
ہے.
اور اگر اس کنسیپٹ سے لایا جا رہا ہے کہ یہ انہی کا ہی منصب ہے کوئی اور کر نہیں سکتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر مسلمان, مرد و عورت, بچہ جو بھی ہے, وہ گھر میں بیٹھ کر جو بھی اس نے نیک عمل کیا ہے, جو بھی نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب اصال کر دے بس. یعنی کہ جو آپ جس طرف جا رہے تھے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے, پتہ نہیں کیا کیا بولنا پڑتا ہے, کیا کیا کہنا پڑتا ہے کہ جس سے ثواب پہنچتا ہے. تو اس کے لیے بس یہی کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں تک پہنچا دے.
سبحان اللہ.
بس اتنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے اللہ کی رحمت سے اس عمل کا ثواب جو اس کو ملا ہے وہ دوسرے تک پہنچ جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ بہتر اور احسن طریقے سے کرنا, کہ جتنے اچھے اور احسن طریقے سے کریں گے, گڑ گڑا کر کریں گے, اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھتے ہوئے کریں گے, تو وہ ایک اچھا اور بہتر طریقہ رہے گا.
ٹھیک. رمضان شریف کا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے, ویسے بھی کوئی خاص موقع آتا ہے جسے رمضان کا تو بہت ہی خاص موقع ہے. ہماری مساجد کے اندر جو ہماری کمیٹیاں ہیں بہت ساری چیزیں نکالتی ہیں, نئی لگاتی ہیں, اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جیسے یہ سوال تھا کہ پنکھے وغیرہ نکال کر بیچنا, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں مسجد میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایک مسجد کے اجزاء ہوتے ہیں, آلات ہوتے ہیں, اوقاف ہوتے ہیں, زوائد ہوتے ہیں, پنکھے, دری, چٹائی وغیرہ, اس طرح کی چیزیں مسجد کے آلات میں شامل ہوتی ہیں. تو مسجد کے آلات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ قابل استعمال ہیں اور ان سے نفع حاصل ہو رہا ہے اور مسجد کو اس کی حاجت ہے, تو اس وقت تک یہ مسجد میں استعمال ہوتے رہیں.
صحیح.
ان کا جو ہے وہ بیچنا جائز نہیں ہے.
صحیح.
اور اگر ان کی حاجت نہ رہے, یہ قابل استعمال نہ رہیں اور مستقبل میں بھی یہ قابل استعمال نہیں ہو سکتے ہیں, تو اس صورت میں ان کو بیچا جا سکتا ہے. پھر اس کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ مسجد کے مال سے خریدا گیا ہے تو اس کو متولی, اور اگر متولی نہ ہو تو اہل محلہ میں سے جو دیندار لوگ ہوں ان کی مشاورت سے, ان کے مشورے سے اس کو بیچا جائے گا. اور اگر وہ جو آلات ہیں, وہ جو پنکھے ہیں, اگر وہ کسی نے خصوصی طور پر چندہ دے کر یا لا کر دیے تھے کہ میری طرف سے یہ آپ پنکھے لگا دیں, اب اگر یہ مسجد کے استعمال میں نہیں رہے, قابل استعمال نہیں رہے, ان سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے, تو اس صورت میں یہ دینے والے کی ملک کی طرف لوٹ جائیں گے. اب وہ دینے والے سے اجازت لینی ہوگی کہ اس کو بیچیں یا کیا کریں. اگر وہ خود سے لے لیتا ہے تو اس کو خود بھی لینے کا حق ہے. اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ اس کو آپ بیچ دیں, اس سے کوئی دوسری چیز لے لیں, تو جو وہ اجازت دے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور اگر وہ اجازت دینے والا نہیں ہے اور اس کے ورثاء بھی نہیں ہیں, تو پھر کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے, مسجد میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ تو ایک حکم تھا کہ کس صورت میں ان کو بیچا جا سکتا ہے, کس صورت میں نہیں. اور جو ساحل نے پوچھا ہے یہ کہ ہر موسم میں, یعنی گرمیوں کا جب سیزن آتا ہے تو مسجد کے پنکھے اٹھا کر بیچ دیے جاتے ہیں, تو یہ بظاہر تو ایسی صورت لگتی ہے کہ یہ جو ہے وہ جو تصرف کیا جاتا ہے یہ ناجائز تصرف ہے. کیونکہ عموماً پنکھا جو ہے وہ دو تین چار سال تک تو صحیح سالم حالت میں چلتا ہے اور ہوا بھی دیتا ہے, قابل انتفاع, یعنی اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. پنکھے کا نفع ہے ہوا دینا, تو وہ ہوا دے رہا ہوتا ہے, تو جب وہ ہوا دے رہا ہے تو وہ قابل نفع ہے اور وہ خراب نہیں ہوا ہے. اگر خراب ہوا ہے مرمت کے قابل ہے, مرمت کرا کے وہ اسی جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے, اسی طرح اس کا نفع حاصل کیا جا سکتا ہے, تو تب بھی یہ قابل نفع ہے. تو اب قابل نفع چیز کو جو بیکار یا ناقابل استعمال نہیں ہوئی ہے, اس کا نفع باقی ہے, تو یہ تو متولی کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر جب سال کے سال بیچے جائیں گے, ظاہر ہے کہ یہ کم قیمت کے اوپر بیچے جائیں گے. لیا تھا فرض کیا کہ 2500 روپے کا, تو یہ بکے گا 1500 روپے کا یا 1000 کا. اور جو اس طرح جو ہے وہ مساجد کے مال کو بیچتے ہیں تو وہ پھر قیمت کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ 1500 کا اگر 1000 میں بھی کوئی بول دیتا ہے تو یوں بھی نکال دیتے ہیں. تو اس طرح کا جو تصرف ہے کہ چیز قابل استعمال ہے اور اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے, اس کو بیچ دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے, اور یہ وقت کے اوپر خام خواہ جو ہے وہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے. تو اس طرح جو لوگ مساجد کی چیزوں کو اٹھا کر بیچ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر شرعی مسئلہ معلوم کیے کہ یہ بیچنا ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں, یا اس کے بیچنے کی کب کب صورتیں ہوتی ہیں, کیا وہ صورت متحقق ہو چکی ہے کہ جس صورت میں ان کو بیچا جاتا ہے؟ اب اگر وہ صورت متحقق ہوگی, یہ علماء سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی اس کے بیچنے کی اجازت ہے, تو تب تو اس کو بیچا جائے, ورنہ تو پھر یہی ہے کہ مسجد کے مال کو برباد کیا جا رہا ہے. اور اس طرح جو لوگ بے دریغ مسجد کے مال کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتے ہیں, تو ایسے لوگ تو شرعی اعتبار سے متولی بننے کے اہل بھی نہیں ہیں. بلکہ اگر مسجد کی چیز کو بلا وجہ بیچ دیا اور کم قیمت کے اوپر بیچ دیا, تو پھر اس کا تاوان بھی ان کے اوپر لازم ہوگا. یعنی 2500 کا پنکھا, پہلے تو یہ کہ اس کے بیچنے کی اجازت نہیں تھی, اور پھر کم قیمت کے اوپر بیچ دیا, یہ بیچنا بھی ناجائز, اور جو ہے وہ قیمت یوں کم کر دینا, تو جو 2500 کا آیا تھا وہ 1000 میں گیا, تو 1500 مسجد کے اوپر بوجھ بڑھا, تو یہ 1500 کا تاوان بھی ان کے اوپر لازم ہوگا. تو اس لیے یہ اس طرح کے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان آیا تو بہت ساری چیزوں میں تغیر و تبدل کیا جاتا ہے. اب سیور ہے, سیور تبدیل کر دیا. سیور جب تک لائٹ دے رہا ہے تو اس کی روشنی پہلے دن بھی اتنی تھی, اب بھی اتنی ہے. اب یہ جب جل جائے گا, ناقابل استعمال ہوگا, روشنی ختم ہو جائے گی, اور جب روشنی ختم ہو جائے گی تو وہ خرابی ہو جائے گا. تو اب اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا, بعض لوگ جو ہے وہ لائٹنگ زیادہ کر دیتے ہیں, بہت زیادہ لائٹیں لگا دیتے ہیں. ہاں, اگر نمازیوں کی حاجت ہے, ضرورت ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ ہوں گے, ان کو حاجت پڑے گی, تب تو صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ لائٹ روشنی کافی ہے اور پھر بھی جو ہے وہ فضول میں جو ہے وہ پنکھے چلا دینا، فضول میں لائٹیں چلا دینا جن کی حاجت نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی چلتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ جو معاملات کیے جاتے ہیں، یہ معاملات ناجائز کیے جاتے ہیں۔ اس میں کمیٹیوں کو سمجھنا چاہیے، وقف کے احکام کو جاننا چاہیے کہ جس چیز کے یہ متولی بنے ہیں یا جس چیز کی باغ ڈور یا جس چیز کا انتظام ان کے سپرد کیا گیا ہے، تو کم از کم ان کو اتنی تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یا جس چیز کا انتظام ہمارے سپرد کیا گیا ہے، اس میں کیا کیا ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، کون کون سی چیز مسجد کے فائدے کے لیے، کون کون سی چیز مسجد کے نقصان کے لیے ہے، کون کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں مسجد کا تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے لیکن اس کا گناہ ہمارے اوپر ہو جائے گا۔ تو مسجد کا فائدہ کرنے کی نیت سے عموماً تصرف اسی لیے کرتے ہیں، مسجد اور نمازیوں کے فائدے کی نیت سے، لیکن یہ تصرف کرنا جائز بھی تھا یا ناجائز تھا، گناہ والا تھا۔ تو اب لوگوں کو تو خوش کر دیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کمیٹی ہے کہ جناب یہ مسجد میں بہت اچھے اچھے جو ہے انتظام کر لیتی ہے، نئے نئے پنکھے لے کر آتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ ناجائز اور گناہ کر رہی ہے۔ تو اب لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے تصرفات اور اپنے آپ کو ناجائز اور گناہ کے معاملات میں ڈالنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو اس طرح کے تصرفات کرتے ہیں وہ شرن متولی بننے کے اہل بھی نہیں ہیں۔
بڑی نازک باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حقیقت یہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرے، مفتیان کرام سے رابطہ کرے۔ اگر بالفرض علم حاصل نہیں کیا تو کام کرنے سے پہلے ہی پوچھ لے کہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں میرے لیے شرن جائز ہے یا نہیں، تو یوں بھی انشاءاللہ تعالی بچت کا راستہ مل جائے گا، ورنہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے کام کرتے رہیں گے اور پیچھے گناہوں کا انبار لگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ احرام کی حالت میں صابن کا استعمال کر لیا یا کوئی بھی ایسی خوشبو والی صورت جو ہوتی ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائے۔
احرام کی حالت میں صابن استعمال کر لیا تو خوشبودار صابن استعمال کر لیا، کفارہ تو نہیں ہے،
صحیح،
لیکن خوشبو کی نیت سے استعمال کرنا مکروہ ہے،
صحیح،
یا احرام کی حالت میں میل چھڑانے کے لیے استعمال کرنا یہ مکروہ ہے،
صحیح۔ اس سلسلے میں بھی آپ کو دعوت دیں گے، رفیق الحرمین یہ کتاب ہے جو ہمارے اسلامی بھائی حج پر جاتے ہیں ان کے لیے، اور رفیق المعتمرین یہ عمرے پہ جانے والوں کے لیے امیر سنت نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، تو اس میں مزید اس حوالے سے آپ کو کافی معلومات مل جائے گی۔ جی کالس دیجیے۔
میں علی پور سے بول رہا ہوں، مظفر گڑھ سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی حق مار کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ حق مار کتنا ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی حق مار جو ہوتا ہے نا، حق مار سے پہلے شوہر بیوی کے پاس جا سکتا ہے یا حق مار دے کے جا سکتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
میں محمد عارف اتاری باب المجرہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیر بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ امام صاحب جماعت کرا رہے تو اس کے پیچھے ہمیں تکبیریں کہنا واجب ہے یا سنت ہے ہم تکبیریں کہیں گے، یا جو امام صاحب تکبیر نماز میں کہتے رہیں گے وہی کافی ہیں، ہمیں بولنا پڑے گا تکبیریں کہنی پڑیں گی یا نہیں؟
انشاءاللہ سر۔ جی اگلی کون؟
عبد الکریم نام ہے، میرپور خاص سے بات کر رہا ہوں۔ کہ اگر نماز جنازہ میں جو ہے وہ دعا نہ آتی ہو تو مقتدی کیا پڑے اس کی جگہ؟
انشاءاللہ سر۔ حق مہر کا شرعی حکم ارشاد فرمائیں۔
حق مہر جو ہے وہ پوچھا ہے کہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے، تو حق مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ شریعت نے مقرر جو کی ہے، اس سے کم مقرر کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے 10 درہم چاندی۔
ٹھیک ہے،
10 درہم شریعت نے ایک مقدار مقرر کی ہے، تو 10 درہم کی چاندی 2 تولے 7.5 ماشے بنتی ہے۔
صحیح۔
تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے،
صحیح،
اس کے برابر جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جائے، اس سے کم جو ہے وہ حق مہر مقرر نہیں کیا جائے گا۔
صحیح۔
یہ شریعت نے حق مہر مقرر کرنے کی کم از کم مقدار بیان کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی مقرر کیا جائے۔
صحیح۔
ایک کم از کم حد بیان کر دی ہے کہ اگر آپ کم بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کم نہیں کریں، کم کی حد یہ ہے۔ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی چاہیں باہمی رضامندی سے، میاں بیوی باہمی رضامندی سے مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ حق مہر اتنا ہی ہونا چاہیے، اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنی شوہر کو ادا کرنے کی طاقت ہو.
صحیح.
تو اگر اس کی ادائیگی کی طاقت کے مطابق حق مہر مقرر کیا جائے گا تو وہ ادا بھی کرے گا.
صحیح.
وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے ادا کرانا ہے یا معاف کرانا ہے. اور شوہر کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے، حق مہر جب مقرر کیا جاتا ہے اس وقت اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ مجھے ادا کرنا ہے.
صحیح.
اس کی ادائیگی میرے اوپر لازم ہے.
صحیح.
اور دوسرا سوال نے یہ پوچھا تھا کہ ادائیگی پہلے کرنی چاہیے زوجہ کے پاس جانے سے پہلے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق مہر کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، معجل اور غیر معجل.
صحیح.
یعنی معجل عین کے ساتھ، یعنی فوری ادائیگی والا.
صحیح.
اور غیر معجل یا معجل.
صحیح.
وہ کہ جس کی ادائیگی بعد میں کی جائے گی.
صحیح.
تو جو معجل ہے فوری ادائیگی والا ہے تو اس میں وہ عورت کا حق ہے.
صحیح.
عورت اگر چاہے تو وہ حق مہر پہلے وصول کرے اور اس کے بعد وہ رخصتی اس کی ہو، وہ رخصتی پر راضی ہو.
صحیح.
یہ بھی کر سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ فوری ادائیگی مرد کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. اور جو تاخیر والا ہوتا ہے تو اس میں اگرچہ فوری دینا لازم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی بھی ادائیگی کرنا لازم ہی ہوتا ہے.
صحیح.
تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً اس کی ادائیگی کر دی جائے.
صحیح.
تاکہ جو عورت کا شریعت نے حق مقرر کیا ہے وہ حق پہنچ جائے.
صحیح.
تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ شرعی حوالے سے کہ بھی تاخیر والا ہے یا جلدی والا ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی کا ایک اپنا بھی جو ہے وہ بیہیویئر ہوتا ہے.
صحیح.
ایک اپنی سوچ اور ایک اپنی نیت بھی ہوتی ہے.
صحیح.
تو نکاح کرنے والے کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ شریعت نے جب عورت کا حق مہر مقرر کیا ہے.
صحیح.
مجھے اگر فرض کیا تاخیر والا بھی لکھا گیا نکاح فارم میں، کل بھی ادا کرنا ہے، آج بھی ادا کرنا ہے، تو لہٰذا تاخیر کس بات کی، فوری طور پر ادا کر دیا جائے.
صحیح.
تو بہتر یہی ہے کہ جانے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی پر عمل کیا جائے. اور ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے. صحیح. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ معاف کرا لیں گے.
صحیح.
یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں جو ہے وہ لکھوا لیں گے.
صحیح.
عورت سے کہ میں نے معاف کر دیا، اس طرح کی نیت نہیں ہونی چاہیے.
صحیح.
بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے حق مہر جو ہے وہ مقرر کرے کہ میں نے ادا ہی نہیں کرنا، اس کی یہ نیت ہو کہ مجھے ادا نہیں کرنا، تو فرمایا کہ جب وہ شخص مرے گا تو زانی مرے گا. تو اس لیے نیت ادائیگی کی ہونی چاہیے.
صحیح.
نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں ادا نہیں کروں گا.
صحیح.
اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ چاہے جلدی والا ہے چاہے تاخیر والا ہے، پہلے پہلے ادا کر دیا جائے.
جماعت کے اندر امام صاحب جو تکبیریں ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں فرض، واجب، سنت کیا صورت ہے؟ ہم بھی تکبیر ادا کریں گے؟
تکبیروں کی بھی مختلف حیثیتیں ہیں.
صحیح.
اب جیسے تکبیر اولیٰ ہے، یہ شرائط نماز سے بھی ہے، پہلا فرض بھی ہے.
صحیح.
اب جب یہ تکبیر اولیٰ نہیں کہے گا تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا.
صحیح.
اب یہ نہیں کہ امام نے کہہ لی تو اب میرے اوپر ختم.
صحیح.
اور بعض واجبات بھی ہیں. اور تکبیرات انتقاء جو رکوع سجود میں آتے جاتے یہ والی جو تکبیرات ہیں یہ سنت ہیں.
صحیح.
اور انہوں نے مطلقاً تکبیرات کا پوچھا ہے تو بعض واجب ہیں.
صحیح.
اور بعض سنت بھی ہیں.
صحیح.
جو تکبیرات انتقالات ہے، جیسے امام رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہوا تو یہ سنت ہے، اٹھتا ہے سامی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہتا ہے، پھر سجدے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ تکبیرات انتقالات کہلاتی.
صحیح.
ہیں تو ان کا کہنا سنت. صحیح. ہے تو مقتدی بھی کہے گا.
صحیح.
مقتدی جو ہے وہ صرف قراءت میں امام کے پیچھے خاموش رہے گا.
صحیح.
باقی جو نماز کے اذکار ہیں وہ مقتدی بھی پڑھے گا، اور پھر ان اذکار کی مختلف حیثیتیں ہو جاتی ہیں، کچھ جو ہے وہ واجب ہیں.
صحیح.
کچھ سنتیں ہیں.
جسے دعائے قنوت کی جو تکبیر ہے وہ
واجب ہے تو اس لیے میں نے عرض کیا کچھ واجب ہیں کچھ سنت میں شامل ہیں، تو اس لیے اب پہلے تو ان کو فرق کرنا ہوگا کہ کون سی سنت ہے کون سی واجب ہے.
اگرچہ آسان پتہ ہی ہوتی ہیں عموماً،
یہ نہیں بس یہی کہا جائے گا کہ آپ نے پڑھنی ہے. اچھا اب سنت ہے تو سنت بھی اگر نہیں کرے گا، یعنی نہیں کہے گا تو مکروہ تنزیہ کا ارتکاب کرے گا، قرات رہے گی.
صحیح.
تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ وہ سنت ترک کر دیے کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
ہاں یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی.
صحیح.
لیکن اس سنت کا ترک کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے. قرآت کے ساتھ نماز ہوگی تو نماز کو قرآت سے بھی بچانا ہے.
صحیح. ٹھیک. جنازے کی دعا اگر نہیں آتی ہو, ہمارے عبد الکریم بھائی تھے, یہ اس صورت میں کیا کریں؟
جنازے کی اگر دعا نہیں آتی ہے تو اس صورت میں کوئی سی بھی دعا جو ہے وہ قرآن و حدیث میں جو بیان کی گئی ہے معصورہ دعائیں,
جی,
تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے.
صحیح.
لیکن بہتر یہ ہے کہ جو احادیث میں جنازے کے موقع پر دعائیں پڑھنے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے, تو ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو جو ہے وہ یاد کر لے تاکہ سنت کی ادائیگی ہو جائے. اور یہ بھی ایک المیہ والی بات ہے کہ ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو بہت سی لمبی چوڑی نظمیں آتی ہیں اور جو ہے وہ اشعار کے, فضول اشعار کے پورے پورے چیپٹر یاد ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اپنے اسکول کالج یا دنیاوی معاملات کے جو ہے وہ پورے پورے اوراق ہمارے ذہنوں میں اتر چکے ہوتے ہیں جس کو ہم زبانی طور پر ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن نماز جنازہ کی دعا یاد
ہوئی.
تو اب اگرچہ کہ دوسری کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت تو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس موقع پر جو دعائیں مختلف دعائیں ہیں تو ان کو یاد کرے تاکہ اس موقع کے اوپر اپنے مرحومین کے لیے کوئی اچھی سی دعا تو کر سکے.
صحیح.
کوئی سنت کے مطابق دعا تو کر سکے.
صحیح بات.
اب بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے.
کرنا کیا؟
نماز جنازہ, یعنی کہ یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل چیز ہے. مسئلہ یہ کہ توجہ نہیں.
توجہ
ہے.
نہیں.
اب کیا ہے, ثنا پڑھنی ہے, درود پاک پڑھنا, ایک دعا ہی تو ہے.
صحیح.
چند جو ہے وہ جو ہے وہ تین چار سطروں کی سہل ہے. تو اب اگر وہ دعا بھی ہمیں یاد نہیں ہے تو یہ بہت بڑے المیہ والی بات ہے کہ ہمارے والدین, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اب ان کو دعا کی حاجت ہے.
صحیح.
اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کون سی ہے, کیا کرنی ہے. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. لہذا دعا تو جو ہے وہ رب اغفر لی بھی کہہ دیں گے.
صحیح.
تو دعا تو تب بھی ہو جائے گی.
صحیح.
لیکن یہ ہے کہ مسنون جو دعا ہیں انہیں کو پڑھنا.
برکت دے. مدینہ چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے ہمارے دلوں پہ چوٹ لگائی کہ بہت کچھ سیکھا, سیکھ رہے ہیں, لیکن نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا. نماز جنازہ کا طریقہ ہمیں نہیں آتا, اس کی دعائیں ہمیں نہیں آتی, بلکہ عید کی نماز کا بھی اگر طریقہ امام صاحب نہ بتائیں تو شاید عید کی نماز بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. یعنی ہماری حالت ایسی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اس ماحول کے قریب آ جائیں, اجتماعات میں آیا کریں, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. انشاءاللہ تعالی اس ماحول کی برکت سے بہت کچھ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ ماحول یہ سکھانے والا ہے. تو ماحول کے قریب آ جائیں گے, قافلوں میں سفر کریں گے, تو ہمارے قافلوں میں الحمدللہ عز و جل وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, یہ ساری چیزیں اس کے جدول میں شامل ہوتی ہیں. تو یوں دعوت اسلامی کا ماحول بھی آپ کے لیے معاون اور مددگار بنے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ماحول میں آنے کا سوچتے رہیں, وقت نکلتا رہے. یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ آج اور ابھی آپ کتابیں لیں اور سیکھنا شروع کر دیں, علماء سے پوچھنا شروع کر دیں, تاکہ اگر ہمارے گھر میں, پڑوس میں کسی کا انتقال ہو, نماز جنازہ پڑھیں, تو اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے یہ ہمیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, ایک دو کال بھی ہم شامل کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شاہد علی قادری لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
نماز میں تین رکعت ہم وتر پڑھتے ہیں تو اس میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اگر جس شخص کو دعائے قنوت نہ آئے تو اس کی جگہ کیا پڑھے؟
بہت ساری کالز ہم لے چکے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی دعا اگر نہیں آتی ہے تو کیا کریں. حالانکہ ابھی مفتی صاحب نے اس پر ہمیں کافی مدنی پھول عطا فرمائے. عصر کی نماز کے بعد قضا کا پڑھنا کیسا پڑھ سکتے ہیں؟
عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت نہیں ہے تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں.
صحیح.
یعنی عصر کے فرض پڑھ لیے اور مکروہ وقت نہیں ہے تو نماز, قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن قضا نماز کی ادائیگی میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کا اظہار نہ ہو
صحیح
کہ یہ قضا پڑ رہا ہے, کیونکہ نماز جو ہے وہ بلا وجہ شرعی قضا کرنا بھی گناہ ہے.
صحیح.
اور پھر اگر یہ قضا ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو اس گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے, تو لہٰذا اظہار والی صورت نہیں ہے. تو
عصر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور پھر گھر پر آ کر,
ہاں پھر گھر میں آ کر پڑھیں, کیونکہ اگر عصر کے بعد آپ پڑھیں گے تو پھر یا تو وہی نوافل کی بھی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اور یا پھر یہی ہوگا کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں, تو یہ اظہار ہو رہا ہے.
صحیح.
تو مقروح وقت کے علاوہ میں پڑھ سکتے ہیں, شرن عصر کی نماز کے بعد قضا پڑھنا جائز ہے, لیکن اظہار کے ساتھ نہیں ہونا.
ٹھیک. وہی دعا یاد نہیں.
جی اس میں وہی ہے کہ کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں گے.
صحیح.
رب اغفر لی ایک دفعہ یا تین دفعہ کہہ لیں گے, تو دعائے قنوت کا جو واجب ہے وہ تو ادا ہو جائے گا, لیکن بات وہی ہے کہ دعاؤں والے معاملے میں, اذکار والے معاملے میں, نماز والے معاملے میں پھر یہ کہ ہم اس کا اگر متبادل تلاش کریں کہ اس کا متبادل کیا ہے, تو جو الفاظ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے, خاص اس موقع پر ادا ہوئے, ان کی تاثیر کچھ اور ہے. ویسے تو دعائیں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوں,
ٹھیک,
لیکن خاص اس موقع کے اوپر جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
خود دعا پڑھی,
جو اذکار جو دعائیں ہوئی, تو اس کی تاثیر اور
صحیح
ہے.
بات.
تو اس لیے دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے, اگر نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے جیسے ابھی ترغیب دلائی ہے, تو مدنی قافلوں کے ساتھ ابھی 30 روزہ اعتکاف بھی تو ہمارا شروع ہو گیا نا, اور 10 روزہ اعتکاف.
صحیح بات.
تو اس 30 روزہ اعتکاف میں بھی دعائیں سکھانے
کا
جدول ہوتا ہے, اور 10 روزہ اعتکاف میں بھی جدول ہوتا ہے.
صحیح.
کیونکہ ہمارا اس میں یہی ہوتا ہے کہ بچپن میں والدین نے توجہ نہیں دی ہوئی ہوتی.
صحیح.
اور اب بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں جو ہے وہ خود سے نہیں پڑی کہ ہم کچھ دین بھی سیکھ لیں, بس جو آ گیا جیسے آ گیا ویسے ہم ادا کر رہے ہیں, ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. صحیح پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھ رہے ہیں, اس کی کوئی تمیز نہیں ہے.
صحیح.
تو اور دین کے معاملے میں خصوصی طور پر کوئی توجہ نہیں ہے.
صحیح.
تو یہ اچھا موقع ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں.
صحیح.
تو اچھا موقع ہے, رمضان کی بہاروں میں سے ایک بہار یہ بھی ہے, ایک رحمت اور برکت یہ بھی ہے کہ 10 دن کم از کم
مل جاتے ہیں.
اب تو دعوت اسلامی نے یہ 30 دن کہ الحمدللہ اعتکاف کا ایک سلسلہ ہمیں دے دیا.
صحیح.
کہ آپ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ بعض صحابہ
بیٹھ جاتے
رمضان شروع ہوتے ہی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے تلاوت قرآن اور عبادت میں, تو وہ موقع ہمیں آج کے دور میں میسر ہے.
سبحان اللہ.
آج ہیں ایک رمضان کو چھوڑ دیں, ویسے بھی رمضان میں کام کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے.
صحیح.
کاروبار بھی کم ہو جاتے ہیں, اوقات بھی کم ہو جاتے ہیں, تو جب کم ہی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آ جائیں, 30 روزہ اعتکاف کر لیں. اگر 30 روزہ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 10 روزہ سنت اعتکاف میں بیٹھ جائیں, اور ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پہ دعوت اسلامی کے یا صحیح العقیدہ مسلمان سکھانے والے موجود ہیں, وہاں پہ ان سے پوچھیں, ان سے سیکھیں, سوال کریں, اپنے جو پڑھتے ہیں وہ سنائیں. صحیح پڑھتے ہیں, غلط پڑھتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, وہ کر دکھائیں, تصحیح کروائیں, تو انشاءاللہ یہ 10 دن ہماری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوں گے, اور ہم جب مسجد سے نکلیں گے تو ایسے لگے گا کہ جو میں نے ساری زندگی میں ابھی تک حاصل نہیں کیا
10 دن میں,
وہ میں 10 دنوں میں یا ان 30 دنوں میں وہ حاصل کر کے باہر جا رہا ہوں.
دعوت اسلامی جو یہ پورے ماہ کا احتکاب کا سلسلہ کر رہی ہے, مقصد ہی امت کی خیر و خواہی ہے, کہ جو جیسے فیضان مدینہ میں امید یہ ہے کہ 5-6 ہزار اسلامی بھائی جمع ہوں گے, روز کے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے, اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کی اصلاح ہو, یہ دین سیکھیں, سنتیں سیکھیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, ایک میسج مجھے ملا تھا, شاید آپ کو بھی آیا ہو, میسج یہ تھا کہ اس سال کا یہ جو رمضان ہم اللہ کی رحمت سے پالیں گے, امید ہے یہ رمضان آپ ایسا گزاریں کہ یہ میری زندگی کا گویا آخری رمضان ہے. یعنی ایک چوٹ والی بات ہے کہ کیونکہ آئندہ سال رمضان ملے گا, بلکہ ابھی بھی ملے گا, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پالیں گے, تو اس کے بعد والا رمضان ملے گا اس کی گارنٹی کون دے گا. تو لہذا یہ جو رمضان ہمیں مل رہا ہے اللہ کی رحمت سے, ہم اسے پالیں گے، تو لہذا کوشش کریں، مجھ سمیت ہر ایک یہ نیت کرے کہ اس رمضان کو ہم ایسا گزاریں گویا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، قرآن کی تلاوت ہو، نمازیں باجماعت ہوں، نمازیں بھی پوری ہوں، عشاء کی 17 رکعتیں پلس اس کے اندر 20 رکعتیں جو ہیں وہ تراویح کی ہوں، 37 رکعتیں پوری تراویح، پوری نمازیں، نوافل، اشراق، چاش، تو یوں انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں ملیں گی اور لگے گا کہ ہم نے کچھ رمضان میں کیا ہے. اور ساتھ ہی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا پورے ماہ کا اعتکاف ہمارا یہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے تقریباً 125 مقامات پر ہو رہا ہے جو آپ کے شہر میں قریب ہے، وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ، دعائیں سیکھیں گے اور بہت ساری صورتیں سیکھیں گے. یہ دعوت اسلامی کے تربیتی اعتکاف ہوتے ہیں، اس میں سکھایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آج کا یہ سلسلہ قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.